This is VOA News. I'm Jim Bertel. Police fired tear gas and protesters broke windows at a shopping mall Sunday in anti-government demonstrations across Hong Kong. Hong Kong is in the sixth month of protests that began in June over a proposed extradition law and have expanded to include demands for greater democracy and other grievances. Democrats and Republicans are already fighting over witnesses for the public impeachment hearings scheduled for later this week. AP's Ben Thomas has more.
GOP members of the committees conducting the hearings have released a list of at least eight people they want to hear from, among them former Vice President Joe Biden's son Hunter and the anonymous whistleblower. But Republicans need the committee's approval to summon their witnesses, and Democrats are in the majority. Chairman Adam Schiff offered a quick response, saying he won't let the hearings serve as the vehicle to conduct sham investigations into the Bidens or the 2016 election. Nor will he let the hearings aid what he calls Trump's effort to threaten, intimidate, and retaliate against the whistleblower. Ben Thomas, Washington.
Iran State TV is reporting that construction has begun on a second nuclear power reactor at its Bashir plant amid heightened tensions over Tehran's collapsing nuclear deal with world powers. Authorities began pouring concrete for the base of the reactor on Sunday. Bashir's first reactor came online in 2011 with the help of Russia. This new reactor, similarly, will be built with Russian help. Iran's leader says a massive new oil field has been uncovered in the southwestern region of the country. President Hassan Rouhani says the field has 53 billion barrels of crude oil and could boost the country's oil reserves by a third. For more on any of today's news, please visit us at voanews.com. From Washington, this is VOA News. Cambodia freed opposition leader Kum Sokha from a house arrest on Sunday, Reuters' David Doyle reports.
After 2 years under house arrest, Cambodia freed opposition leader Kum Sokha on Sunday, but it's keeping charges of treason in place. And the joint founder of the now-banned Cambodian National Rescue Party, or CNRP, is barred from politics and from leaving the country. Outside Kum Sokha's house, his lawyer says they are continuing to push for the court to drop all charges. Pressure has been growing on Cambodia's authoritarian leader Hun Sen to ease a crackdown on his opponents, as the European Union considers whether to cut preferential trade terms it gives Cambodia as a least developed nation.
That is Reuters' David Doyle reporting. UN monitors report scores of civilians are being killed and wounded, and thousands are fleeing their homes as violence and human rights abuse escalate in northern and northeastern Syria. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
In just the last 5 days, at least 92 civilians have been killed in these two separate battles. The UN Human Rights Office reports most of the deaths have occurred in Syria's northeastern Kurdish-controlled area, which is under assault by the Turkish military. It says 49 people have been victims of airstrikes, ground-based strikes, and summary executions. These have been carried out by opposing Turkish-affiliated armed groups and Kurdish armed groups. It says another 31 civilians have been killed by roadside bombs in populated areas, most likely planted by groups opposing the Turkish military offensive. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
At least three people have died in bushfires in Australia, and at least 30 others have been injured. From Sydney, Phil Mercer reports.
The bushfire crisis spans two states in eastern Australia. Monstrous walls of flame have terrorised towns and villages. Many fires in northern New South Wales and parts of Queensland continue to burn out of control, despite a military-style firefighting effort. Water bombing aircraft have doused them from above, while hundreds of firefighters, many of them volunteers, have gone into battle on the ground. The full impact on life and property could take days to emerge. Phil Mercer for VOA News, Sydney.
A strong cyclone is lashing northeastern India and Bangladesh on Sunday, killing several people in both countries. More than 2 million moved to shelters across Bangladesh's vast coastal region. Elections are being held in Spain today in the country's fourth election in as many years. A leading leftist party pledged to help the incumbent Socialist Party in the hope of staving off a possible right-wing coalition government that could include a far-right party. I'm Jim Bertel, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूं असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनागाहें ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका, अमरीका की महकमा खारजा की ये रिपोर्ट और इस पे पाकिस्तान का इजहार अदम इत्मीनान, इसके ऊपर हम तजिया लेंगे। किफ़ायत शारी अपनी जगह, लेकिन तरक्याती अखराजात में कमी मईशत पर कैसे असरअंदाज हो रही है, और मईशत जी के मौजू पर यह बात भी हम करेंगे कि इस हुकूमत ने पिछली हुकूमतों से अपनी मुआशी पॉलिसी को कैसे मुख्तलिफ रखा है और टैक्स रेवेन्यू के वसूल में इसे कितनी कामयाबी या नाकामी हो रही है। प्रोग्राम का जो हमारा अगला सेगमेंट है, बात हम करेंगे बाबरी मस्जिद राम जन्म मंदिर का तनाज़िया, और इसके अलावा मामूल के मुताबिक हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारा सेगमेंट शामिल है अलिफ से ये तक, जिसमें बात हम करेंगे तालीम के ऊपर। डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अनवर साहब हमारे साथ होंगे और उनके साथ हमने बात की है शोबा तालीम के अंदर, ख़ासतौर पर असातज़ा, उनकी सिलेक्शन के प्रोसीजर और असातज़ा की तरबियत ट्रेनिंग के ऊपर। हमारा अगला सेगमेंट होगा सेहत ज़िंदगी है, और इसमें आयशा खालिद हमारे साथ होंगी। सर्दियों में सूप की अफादियत पे हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स का सेगमेंट भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसमें हम बात करेंगे बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अभी तक जो सीरीज़ जारी है उसमें बल्लेबाजी और कप्तानी के ऊपर। जी सामिन, तो चलते हैं प्रोग्राम के इस पहले मौजू की जानेब, जो कि है पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाहें ख़त्म नहीं कर सका। ये अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट थी जो टेररिज्म से मुतालिक शाया होती है, और इस रिपोर्ट में कहा यह गया कि हुकूमत ने अगरचे तालिबान से मुज़ाकरात में मदद दी है, लेकिन इस्लामाबाद तालिबान और हकानी नेटवर्क की इस रिपोर्ट के बकौल जो महफूज पनाहगाहें इस रिपोर्ट के मुताबिक उनको ख़त्म नहीं कर सका है, और कई खतरात जो हैं ये ग्रुप्स अब भी कई खतरात का बायस हैं। महकमे खारजा की ये रिपोर्ट है, और पाकिस्तान की हुकूमत शिद्दत पसंद तंजीमों, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को फंड्स हासिल करने और उन्हें नई भर्तियां करने से रोकने में भी नाकाम रही है, इसमें इसका तज़किरा किया गया। इसके अलावा इन जमातों के इत्तेहादी 2018 के आम इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुके हैं, ये भी उसमें मैंशन है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है, मायूसी का इजहार किया है इस रिपोर्ट के ऊपर, और कहा यह है कि ये रिपोर्ट हकायक के बिल्कुल बरक्स है। दफ्तर खारजा के मुताबिक रिपोर्ट में पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया है। एनालिसिस हम लेते हैं, हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर शाहिद नज़ीर मोहम्मद साहब, किसी तौर के मुमताज नहीं है, मुमताज़ दिफाई तजियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर हम उनको जहमत देते रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा इस रिपोर्ट के बारे में, एक तो ये कि बज़ाहिर जो लग रहा था आला सतह के ऊपर क़यादत के दरमियान एक रब्त है या कोऑर्डिनेशन भी है या एतमाद में इजाफा हो रहा है, ये उसके बिल्कुल बरक्स है, अनएक्सपेक्टेड है, या ग्राउंड रियलिटीज़ को वाकईतन ये डिपेक्ट करती है रिपोर्ट आपके ख्याल में?
पहली बात तो यही है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2018 के वाकयात के बारे में या तनाजुर में है, और ये शाया हुआ है अभी नवंबर के पहले तारीख को। तो एक तो ये है कि ये रिपोर्ट 2019 में जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो अब अमरीका की तालिबान के साथ बातचीत थी या पाकिस्तान की सहूलतकारी थी या पाकिस्तान का जो तावन था, तो इसमें उसका जिक्र नहीं है। तो असल में इस रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो 2018 के तनाजुर में अगर देखते हैं तो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं थे जितने कि 2019 में हुए हैं, और फिर 2019 में पाकिस्तान के इन पॉलिसियों की या पाकिस्तान के तावन की बहुत तारीफ भी की गई है। लेकिन ये रिपोर्ट एक ऐसे मौके पर आना कि फिर पाकिस्तान के इदारों की तरफ उन पर उंगली उठाना या वो एक ब्लेम गेम में जाना या पाकिस्तान कानूनी नेटवर्क या उन लोगों को सपोर्ट करना जो कि अफगानिस्तान में लड़ते हैं नेटो फौज के खिलाफ और अफगान हुकूमत के खिलाफ, और तो ये तो अगर उसको हम देखे जाए तो जो पहले रिपोर्टें भी आती रही है उसमें भी ये इल्जाम और इस किस्म के पाकिस्तान पर इस किस्म का दबाव आता रहा, और ये रिपोर्ट से भी जाहिर होता है हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनको बेबुनियाद या एक हकाइक से मनाफी करार दिया है। लेकिन बात ये है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ये उतार चढ़ाव काफी अरसे से जारी है, और लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट के बाद के वाकयात को देखा जाए तो उसमें काफी बेहतरी भी है, और शायद इस साल की जो रिपोर्ट अगले साल आएगी तो उसमें तावन की भी बात होगी, सहूलतकारी की भी बात होगी, और अगर अमन मुआहिदा हो जाता है तो फिर तो जाहिर है कि एक दूसरे के एहसान को भी उसमें मेंशन किया जाएगा। لیکن جہاں تک پاکستان کے امریکہ کے تعلقات کی بات ہے تو میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کو اس وقت یہ رپورٹ کو سامنے لانا اور میرے خیال میں مزید دباؤ میں لانے کی کوشش ہے.
ٹھیک ہے, ایک تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ
بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا ہے, جی جی
جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ایک تو یہ پچھلے عرصے کو کور کرتی ہے, دوسرا ورگیڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم حقانی نیٹ ورک کا ذکر سنا کرتے تھے لیکن کئی مہینوں سے اس کا نام تک نہیں آ رہا کسی طرف سے بھی, واقعتاً یہ روٹ آؤٹ ہو چکا ہے پاکستان سے یا جو ہے اور مسئلے ہیں خاص طور پہ جیسے مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ, کوئی ایسا سبب ہے کہ یہ لائم لائٹ میں نہیں ہے یہ گروپ؟
بات چیت جو تھی یا جو زیادہ توجہ تھا وہ خواہ وہ میڈیا کا تھا, خواہ حکومتوں کا تھا, خواہ وہ جو انٹیلیجنس ادارے تھے ان کا تھا, اور ان کا سب کا فوکس جو تھا وہ بات چیت کی طرف تھا اور اس کے ڈیولپمنٹ کی طرف تھا. دوسرا میدان جنگ کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم تھی اور لوگ یہی سمجھ رہے کہ وقتاً فوقتاً یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کا جو حتمی انجام ہے وہ تو ایک معاہدہ کی صورت میں ہوگا اور یہ جو جنگ ہو رہا ہے یہ بھول بلا جائیں گے. لیکن جب مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا یا رک گیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ حقانی نیٹ ورک یا اس کے علاوہ طالبان کے جو حملے ہوتے ہیں یا افغانستان میں جو وائلنس ہے اس کی طرف اس میں زیادہ تی بھی آئی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی اب دوبارہ مبذول ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے.
آخری بات برگیڈیئر سید نذیر محمد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اسی رپورٹ میں ایک اور بھی حوالہ ہے وہ ہے نیشنل الیکشن ٹاسک فورس کے ریفرنس میں اور ذکر ہے مدارس کا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض مدارس جن کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ انتہا پسندی ہے وہ اب بھی کام کر رہے ہیں اپنی ڈاکٹرائن کے اوپر, اور پاکستان کے اندر نیشنل الیکشن پلان میں اگرچہ ان سے نمٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, حکومت کوشش بھی کر رہی ہے لیکن بہت سارے مدارس اب بھی رجسٹریشن سے گریزاں ہیں. سو یہ جو مدارس کا سلسلہ ہے یہ کیا ریفلیکشن یا امیج باہر دے رہا ہے اور اس ریفرنس میں گورنمنٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایف اے ٹی ایف ایک بڑا سنگین چیلنج ہے پاکستان کے سامنے جس کی امپلیکیشنز نہ صرف حکومتوں اور سماج کے لیے آف کورس اس کی معیشت کے لیے بھی ہے.
جہاں تک مدارس کا تعلق ہے اور نیشنل الیکشن پلان میں بھی اس کا ذکر ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جو نیشنل الیکشن پلان نہیں تھا تو مدارس کو کافی چھانا گیا تھا اور ہمارے انٹیریئر منسٹر جو پہلے بھی تھے یا اس کے بعد مشرف کے زمانے میں بھی تھے یا بعد میں بھی تھے تو ان سب نے کہا تھا کہ مدارس جو 95% سے زیادہ جو ہے وہ پرامن ہے, اس قسم کی تربیت نہیں ہے. البتہ کچھ پرمنگلی ہوتی تھی جن پر کافی قدغنیں بھی لگی تھی اور ان پر فنڈنگ بھی کافی اور اس کے علاوہ کافی مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا اور ہر حکومت جو برسر اقتدار آتی تھی تو انہوں نے سب سے زیادہ جو توجہ تھی یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا توجہ بھی زیادہ ان کی طرف رہا ہے ان مدارس کی طرف.
بہت شکریہ برگیڈیئر سید نذیر مومن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پہ اور دو ریفرنسز میں کہ ایک تو جو ریونیو کلیکشنز ہیں جیسے یعنی محصولات کے جو اہداف ہیں حکومت کے, اس میں اسے خاطر خواہ کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس کی کیا سبب ہیں, اگر ناکامی ہے اس میں یا ایون جو کنسیکٹیو گورنمنٹس ہیں وہ اس میں کیوں کر کامیاب نہیں ہوتی, تو ذرا اکیڈیمک انداز میں ہم جاننا چاہیں گے. اور اس حکومت نے جس کا یہ خیال ہے یا جس کا یہ کلیم ہے کہ وہ کافی ریفارمز کر رہی ہیں بنیادی نوعیت کی, تو اس کو کتنی اس میں کامیابی مل رہی ہے. دوسری طرف جو معیشت کی سست رفتاری ہے اس کے بارے میں کچھ تجزیہ کاروں کا میں دیکھ رہا تھا, تجزیہ بھی اور انالیسس بھی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, ترقیاتی اخراجات ہیں, وہ اس ریشو سے نہیں ہو رہے جو ایون رکھے گئے ہیں بجٹ میں, تو اب تک وہ اتنے اس ریشو سے نہیں ہو رہے تھے جس وجہ سے اکنامک یا اکانومی کا جو سائیکل ہے یا جیسے انجیکٹ ہونا چاہیے پیسہ مارکیٹ کے اندر, سو اس وجہ سے اس کی رفتار جو ہے وہ بھی سست پڑ رہی ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لمز کے ساتھ ان کی وابستگی, اور ممتاز ماہر اقتصادیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ریونیو کلیکشنز پہ آئے، ہمیں تو جنرلی یہ لگتا ہے کہ جی بتایا جاتا ہے کہ جی ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن جو محصولات ہیں اس کی جو شرح ہے اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں مل رہی، ایکچوئل پوزیشن کیا ہے سر؟
دراصل پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کے براڈ بیس نہ ہونے کا ہے، یعنی کہ اس کے وسیع بنیاد نہ ہونے کا ہے، اور چونکہ وہ اس کی بنیاد وسیع نہیں ہے اور ٹیکسوں کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک طرف تو بہت سے لوگ جو ٹیکس کی ٹیکس ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں وہ بے جا قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ریاست کے اندر پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور عام لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر جن لوگوں سے ٹیکس وصول ہونا چاہیے نہ ہو پائے تو نتیجتاً اس کا دباؤ ان لوگوں پر آ جاتا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں یا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ہیں۔ تو اگر آپ بہت ہائی کارپوریٹ ریٹ رکھتے ہیں جیسے ہمارے بینکوں کا 35 ہے اور اس وقت کمپنیز کا بھی بہت دنیا میں، ہم اب ان چند ممالک میں رہ گئے ہیں جہاں ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہیں، تو پھر کارپوریٹائزیشن بھی نہیں ہوتی، ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہوتی اور لوگ چھپ چھپا کر نیچے کام کرتے ہیں یعنی انڈاکومنٹڈ طریقے سے، اور اس سے ریاست کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ جو ٹیکسز ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے، اور دوسری طرف معیشت کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ جہاں پہ کارپوریٹائزیشن ہو کر ایک ورلڈ کے اندر جو ماڈرن سیاست ہوتی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ کمپنیز ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ کے ذرائع ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے بے جا جو ایک ٹیکسوں کا نظام جو غیر منصفانہ بھی ہے اور غیر ترقیاتی جو ہے وہ اس کا اگر آپ پوٹینشیل دیکھیں تو وہ دراصل پاکستان میں معیشت کی ترقی میں خود بھی ایک رکاوٹ ہے، اس لیے بڑے پیمانے پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام کو ریفارم کیا جائے۔ ورلڈ بینک کا بھی ایک پروگرام ابھی 500 ملین ڈالر سے زیادہ کا شروع ہو چکا ہے، تو اس میں تین ہدف ہیں، ایک تو یہ کہ پوٹینشیل کے مطابق ٹیکس، دوسرا ٹیکسوں کے نظام کو سادہ بنانا، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو کمپلائنس کی طرف راغب کرنا۔ تو ابھی پاکستان کے بہت دباؤ کا شکار ہے، اور یہ جب تک حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ترقیاتی منصوبوں سے کٹوتی ہوتی ہے، اور اس کے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں سکڑاؤ یعنی کہ کنٹریکشن آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں دباؤ میں آ جاتی ہے، اور اس سے سست بھی ہوتی ہے جب آپ کی شرح نمو کم ہوتی ہے اور حکومت خود جو ہے وہ آسٹیریٹی میں چلی جاتی ہے، تو پھر بڑا خطرہ ریسیشن کا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم جو تھے انفلیشن ہائی میں بھی ہیں، اور پھر اگر اس میں ریسیشن بھی آ گیا تو پورا دور آ سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ حکومت چونکہ اب کافی پروفیشنل لوگوں کی ان کو اس وقت حاصل ہے مدد، اور وہ خود سیٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ایس بی آر کے چیئرمین بہت مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور اسی طرح ہماری جو اس وقت ایڈوائزر ہیں گورن اکنامکس وہ بھی ایک نان اکانومسٹ ہیں، اور اس وقت ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف بھی اب دلچسپی جو پہلے ہم پروگرام میں نہیں تھے اب ہیں، تو اس سے ڈسپلن آنے کے جو امکانات ہیں وہ کچھ مشکل تو ہوں گے، مگر یہ کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، وہ ناگزیر ہے، میں کہوں گا آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو نہ ہو، مگر یہ ناگزیر تھے، مگر ہوتا یہی ہے کہ ہم خود نہیں کر پاتے، ہمارے یہاں پولیٹیکل ول کی کمی ہوتی ہے، اور پھر جب باہر کے ڈونرز آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ کرو تو تبھی ہم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم فسکل جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن بھی درست کریں، اپنی پوٹینشیل بھی درست کریں، اپنی معیشت کی نمو بھی ٹھیک کریں، روزگار بھی پیدا کریں، اور بہت سے جو معیشت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا ایکسپورٹ کے ہو، تو ہر ایک میں آپ کو کوشش کر کے دوبارہ سے کم بیک کرنا ہے، تو حکومت کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کافی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگرچہ سیاسی استحکام کی کمی ہے اور اس سے بھی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔
ٹھیک، اگر استحکام ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اکرام الگ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم عام لوگوں کو اور ہم بذات خود بھی انہیں میں شامل ہیں جن کو معیشت کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، سو جو مارکیٹ کی سچویشن ہو اس کے اوپر انالیسز ہوتے ہیں، جو لوگ ذاتی زندگی میں محسوس کر رہے ہوں جو دباؤ اس کے اوپر بات ہوتی ہے، سو لوگ عمومی طور پہ جن سے ہم بات کرتے ہیں تو معاشی پہلوؤں سے وہ مایوس ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے اور لگتا بھی نہیں کہ صورتحال شاید بہتر ہو جائے. بحیثیت اکانومسٹ آپ کو کچھ امید ہے, اگر آپ نے یقیناً آپ نے سکرین کیا ہے جو بھی یہ ایکشنز لے رہی ہیں اس وقت کی حکومت اور ان کی ٹیم, آپ کو کچھ امید ہے کہ کوئی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے سچویشن, اور ہو سکتی ہے تو کتنے وقت میں ہو سکتی ہے؟
جی, اس وقت عام لوگوں کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی کا ہے, اور اس کے بعد ہمارے یہاں جو ٹیکسوں کے نظام کے بدلے میں جو ریاست کو دینا چاہیے, یعنی کہ تعلیم ہے, صحت ہے, ان سہولتوں کا بھی فقدان ہے, لوگوں کو صاف پانی بھی پینے کا میسر نہیں ہے, تو دیکھا جائے تو لوگوں کا جو بے چین ہونا ہے, اور اس سے پھر ایک سیاسی اسپیس بنتی ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں احتجاج کی سیاست جو ہے اس کا اپوزیشن پیدا اٹھاتی ہے, تو یہ حکومت کو بھی اس کا احساس ہے. اور آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں خود مہنگائی کو لوگ آفٹر کروں گا, کہ آفٹر آل اس میں کتنی وجہ, کہاں کہاں معیشت میں بہتری کی ہے اور کہاں کہاں ہمارے یہاں انتظامی ڈھانچے کے اندر کمزوری ہے جس سے لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیجادی منافع خوری کرنے کارو جان بڑھ جاتا ہے. تو کساد بگاڑی سیشن کا معاملہ ہو یا ہمارے یہاں عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا معاملہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقدامات بالکل ہو رہے ہیں, جو ہم عالمی جو تناظر میں ہمیں جس طرح کے اقدامات چاہیے تھے وہ لیے جا رہے ہیں, اور یہ چونکہ ہم نے ریفارمس اور اصلاحات نہیں کی تھیں, تو اس کے نتیجے میں اگر یہ 10 سال کا جو ڈیکڈ آف ڈیموکریسی تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف قرضے لے کر کام چلانے والی بات کی اور کوئی بنیادی اصلاحات نہیں کی. اب اس حکومت کے پاس بھی یہ تھا کہ یا تو وہ وہی ڈگر پہ چلتی رہتی تو ہم تباہی کے دہانے پہ تو پہلے پہنچ چکے تھے, پھر بالکل ہی کلیپس کر جاتے, مگر انہوں نے سخت اقدامات لیے ہیں. شروع شروع میں تو غیر مقبول لگیں گے, مگر ایک معیشت کو بہتر بنانے کے نقطہ نظر سے یہ ناگزیر ہے, اور کچھ میں اس میں مایوس نہیں ہوں. یہ 1-2 سال کا وقت ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی دوبارہ جو ہے وہ کم بیک کرے گی اور جو ہے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے. میں یقیناً کہوں گا کہ 2 سال جو ہیں وہ اب اسٹیبلائزیشن کے فیز سے ہمیں نکلنے میں لگیں گے.
سو ڈاکٹر اکرام صاحب, آخری سوالوں سے 3 زاویے ہیں جس کو آپ ریپ اپ کر سکتے ہیں. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کیا کرے جس سے کم از کم جو بلو پاورٹی لائن لوگ رہ رہے ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے, اتنے کیا گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں, ایک بات. دوسرا یہ جو کاروباری طبقہ ہے جو اسٹرائک کے اوپر بھی چلا جاتا ہے, اکانومی ڈاکومنٹیشن میں حکومت کو مسائل آ رہے ہیں اور وہاں سے خاصی مزاحمت اور ریزسٹنس ہے, ان کے ساتھ کیسے کوپ کیا جائے؟ کوئی باقاعدہ جیسے وہ ٹیکس کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا بزنس کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ان لوگوں کو بتایا جائے کہ اسٹیٹ کا پاورفل ہونا کیوں ضروری ہے, اس کے بدلے میں کیا کچھ آپ کو مل سکتا ہے؟ باقی دنیا جہاں پہ خوشی دنیا, ایون پاکستان سے جو کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے جن دنیا میں جا رہی ہے وہاں پہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں, یہی بات پاکستانی بزنس مین کو کیوں نہیں سمجھائی جا سکتی, ایون مڈل اور لوور مڈل لیول کے ٹریڈر کو جو ایک بڑا اچھا کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے ٹیکس ریونیو کے اندر.
جی, آپ کا سوال بہت پرٹیننٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر ہم دیکھیں جو 17 غربت سے نیچے لوگ ہیں تو ریاست کو اپنے آپ کو ایک قابل قبول اینٹیٹی بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کرے کہ جو ویکر سیکشن آف سوسائٹیز ہیں اس کی طرف اس کا کنسرن ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جب وہ عملی اقدامات لیتے ہیں تو پھر یہ ریاست کے اندر جیسے آپ نے کہا ٹریڈرز ہیں ان کو بھی کنوینس کرنا مشکل نہیں ہوتا. آفٹر آل یہاں لوگ بہت زیادہ چیریٹی بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, کہ دراصل پچھلی ریاستوں میں جو اور آج کی ماڈرن ریاستوں میں فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ویلفیئر کا ماڈل پیش کرنا ہوتا ہے تبھی ڈیموکریسی بھی کامیاب ہوتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریاستیں آگے جاتی ہیں. اور اب پاکستان کی ریاست میں آہستہ آہستہ یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ دراصل یہ لیٹسٹ اکانومی سے نکل کر ایک ماڈرن دور میں داخل ہو, اور ہمارا اس کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ احساس پروگرام اور دوسری باتیں شروع ہوئیں, نوجوانوں کو قرضے دینے کی باتیں شروع ہوئیں تاکہ وہ سطح غربت سے نیچے نکل, وہ کیونکہ ہم چاہتے وہ کو ووکیشن ٹریننگ ہو, ساتھ انہیں فنانس بھی مل جائے, تو اس طرف حکومت نے کافی توجہ دی ہے اور ثانیہ مشرف صاحبہ اس میں بڑا کام کر رہی ہیں اور یہ بالکل درست اب سمت ہم نے اختیار کی ہے. تو اس میں ٹائم تو لگے گا مگر آپ دیکھیں گے کہ دو سال میں جب یہ ڈسبرسمنٹ ہو جائیں گی لوگ اپنے کاروبار کرنے میں ووکیشنل ٹریننگ دینے کے بعد, جہاں تک ہمارے یہاں تاجر ہیں یا جیسے لوگ ہیں میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بہت چیریٹی اور زکات وغیرہ دیتے ہیں, انہیں یہ کنوینس کرنا کہ یہ جو آپ کا پیسہ ہوگا وہ صحیح اس کا مصرف ہوگا تو وہ یقینی طور پر راضی ہو جائیں گے, کیونکہ جب تک جنرل پبلک گڈ کا کاؤنسلنگ ہوتا تو لوگ بےدل ہو جاتے ہیں کہ ہم ریاست کو کیوں ٹیکس دیں, تو ایک ویشیس سرکل ہے مگر اس کی طرف ایفرٹس ہیں اور وہ مشاورت کر رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ماہر معاشیات آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے بھارت کی سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کیس کے فیصلے کے اوپر. بہت تاریخی فیصلہ اس کو خیال کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ اس کا انتظار تھا اور اس فیصلے میں بھارت کی سپریم کورٹ نے بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد اور رام مندر کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے متنازع زمین ہندوؤں کے حوالے کرنے کا حکم دیتے ہوئے مسلمانوں کو 5 acres متبادل زمین دینے کی ہدایت کی ہے. بھارت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں 5 rukni بینچ نے اس اہم مقدمے کا فیصلہ سنایا. اس بینچ نے چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس ایس اے بورڈے, ڈی وائی چندر چوڑ, اشوک بھوشن اور ایس عبد النظیر شامل تھے. چیف جسٹس آف انڈیا کے مطابق یہ متفقہ فیصلہ ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ سنی وقف بورڈ کی مسجد کی تعمیر کے لیے ایودھیا میں متبادل جگہ دی جائے. عدالت نے 2.77 acres متنازع زمین ہندوؤں کو دینے کا حکم دیتے ہوئے مندر کی تعمیر کے لیے 3 months میں ٹرسٹ قائم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں 6 December 1992 کو بابری مسجد کو منہدم کرنے کے اقدام کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس فیصلے کو توقع کے برعکس قرار دیا ہے. بابری مسجد کمیٹی کے ظفریاب جلالی نے بھارت کے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے مسلمانوں کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے. 9 November کو جب یہ فیصلہ آیا ہے اس دن ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ پاکستان اور بھارت کی سرحد کے اوپر ہو رہی تھی اور وہ یہ کہ کرتارپور راہداری اس کو باقاعدہ طور پہ کھول دیا گیا اور ایک بڑی تعداد پاکستان حاضری کے لیے موجود ہے. سو بہت کنٹراسٹ ہے دونوں اطراف سے جو مناظر ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر سب سے بڑی خبر کے طور پہ سامنے ہیں دنیا کے. بابری مسجد کا تنازعہ تھا کیا؟ 16th century میں تعمیر کی جانے والی بابری مسجد کے بارے میں ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ وہاں ان کے مذہبی رہنما رام جی پیدا ہوئے تھے. ہندوؤں کا موقف ہے کہ پہلے وہاں مندر تھا جسے مسلمان حکمران ظہیر الدین بابر کے سپہ سالار میر باقی نے منہدم کر کے وہاں مسجد تعمیر کی تھی. مسلمان اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے آئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 December 1992 کو وشو ہندو پریشد کی اپیل پر بھارت کے شہر ایودھیا میں واقع مسجد کے نزدیک ہندوؤں کا ایک بڑا اجتماع ہوا تھا جس نے بابری مسجد منہدم کر دی تھی. اس کے بعد وہاں ایک عارضی مندر بنا دیا گیا جس میں آج تک پوجا ہو رہی ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے تنازع کے حل کے لیے رواں سال مارچ میں فریقین پر مشتمل ثالثی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا. تاہم چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ثالثی کمیٹی کی رپورٹ نے تنازع کا کوئی حل پیش نہیں کیا. ثالثی کمیٹی کے اراکین نے بھی قابل عمل حل پیش کرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا تھا. سو اس کے اوپر ہم انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں راکیش کمار سنگھ صاحب, بھارت سے سینئر قانون دان ہیں. جی راکیش صاحب, کیا آپ کہیں گے اس فیصلے کے بارے میں, کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ آرکیولوجیکل ایویڈنسز کے اوپر ہے. اگر ہم دیکھیں تو بعض حلقوں کی جانب سے اس ریفرنس میں اعتراض بھی ہو رہا ہے, لیکن اوور آل جو ساری پروسیڈنگز رہیں اور جس طرح کا ڈیسیشن آیا, کیا آپ کی رائے بنتی ہے اس کے بارے میں؟
क्योंकि अभी कमेंट सिर्फ जो जजमेंट आया है उसके ऊपर किया जा सकता है
जी,
और जो जजमेंट आया है उस हिसाब से उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो निश्चित रूप से दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जजमेंट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो डिस्प्यूटेड साइट की कोशिश की जा रही थी कि ओनरशिप राइट किस बेसिस पर बनती है उससे पूरी तरह से शायद सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि नहीं मिली कि दोनों पक्ष पूरी तरह से उसको प्रूव कर पाए हों कि नहीं मेरा ही हक बनता है, और ऐसी परिस्थिति में ज्यादा उन्होंने जो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक टेक्नोलॉजिकल और एक्सपर्ट एविडेंस के रूप में उसका देखा जा सकता था
जी।
अगर कोई फैक्ट जिस पर कि क्लियर नहीं हो तो उसको सपोर्ट लेते हुए उन्होंने उस डिस्प्यूट के अराउंड ही जजमेंट देने की कोशिश की है, और उस पर उनको लगा है कि नहीं ऐसा किसी एक पक्ष के पक्ष में निर्णय देना बिल्कुल संभव नहीं है, उस हिसाब से ये निर्णय दिया गया है कि नहीं ऐसा अगर है तो इसमें सिर्फ यही बात देखी जा सकती है कि कहाँ पर टेंपल और जो मस्जिद है दोनों की कैसे व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, वो उस हिसाब से उसमें अपना वो काम होना चाहिए, और ऐसा ही उन्होंने निर्णय दिया है कि जिससे कि एक बैलेंस भी रहे, अगर फिर भी जो एग्रीव्ड है पार्टीज उनके लिए लीगल रिकोर्स ओपन है, लेकिन फिलहाल फैसला इतना ही है कि नहीं हाँ टेम्पल कैसे बनना चाहिए, ट्रस्ट के द्वारा बनना चाहिए। उन्होंने जो भी क्लेमेंट्स थे उनकी क्लेम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, वो दोनों के लिए नहीं एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे का रिजेक्ट कर दिया।
तो राकेश जी अब इसके लिए कानूनी मजीद रास्ता कोई है कि अगर मुस्लिम पिटिशनर इसके रिव्यू पिटिशन में जाना चाहें?
बिल्कुल उनको जाना ही पड़ेगा, और कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, अगर वो इस जजमेंट की फाइंडिंग से जो उसका एक तरह से कह सकते हैं कंक्लूजन है अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उनको जो है एक ही रिकोर्स है कि 30 दिन के अंदर उनको रिव्यू फाइल करना पड़ेगा, और उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से उसको जैसा सुप्रीम कोर्ट फिर से डिसाइड करती है वो उसका पालन होगा, लेकिन ये फिलहाल जजमेंट है कि अभी मुस्लिम पक्ष के लिए उन्होंने अलग से 5 एकड़ जो जमीन देने के लिए अल्टरनेटिवली व्यवस्था की है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और टेंपल जो वहां पर बनाने की व्यवस्था की है उससे शायद वो संतुष्ट नहीं है कि उनकी फाइंडिंग लीगल शायद उनके हिसाब से नहीं ऐसा ठीक हुआ है, और इसका उनको हक है और इस पर उनको जाना चाहिए और वो जा सकते हैं।
So, यही एक्चुअली मेरा अगला सवाल होना था कि क्या मुसलमानों के लिए जो 5 एकड़ जमीन दी गई है क्या वो उससे मुतमैन सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं अगली बात पूछ लेता हूँ। अब इसके कुछ सोशियो पोलिटिकल एंगल्स हैं, एक तो इसकी टाइमिंग है, उस रेफरेंस में बात करना चाहेंगे कि आज ही के दिन जब ये फैसला आया तो पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी जो है वो खोली गई है, सिख मज़हब के जो पैरोकार हैं फॉलोअर्स हैं उनके लिए, जबकि दूसरी तरफ जो एक रिलेट करती है पाकिस्तानी कौम भी या लीडरशिप भी मजहबी बुनियादों के ऊपर, सो वहाँ पे बाबरी मस्जिद के रेफरेंस में ये डिसीजन आया है, सो ये डिसीजन अगर एक आध दिन बाद में आ जाता तो कैसा होता आपके ख्याल में?
अब इस पर मुझे कमेंट करना ठीक नहीं है
जी,
क्योंकि टाइमिंग के लिए दो इसकी वजह हो सकती हैं, एक हिंदुस्तान में वैसे 5 दिन वर्किंग रहती है और विशेष दिन इसके लिए इसलिए भी चुना जा सकता है क्योंकि इससे काफी ऐसी थी कि शायद सोशियो पॉलिटिकल जो लोगों के बीच में यहाँ इस देश में इस पर जितनी चर्चाएं हैं और लोगों की उसने अपने आप को आस्था से भी जोड़ा है उसको हिसाब में रखते हो, और इसके लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की भी जो जरूरत पड़ सकती थी, तो चूंकि आज शनिवार का दिन ऐसा है जहाँ की मोस्टली हिंदुस्तान में लगभग स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये नॉन वर्किंग रहती हैं, तो कोई अगर फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट है, लोगों को भी थोड़ा अपने अपने जगहों पे रहते हैं तो उसमें काम करने में सुप्रीम कोर्ट में भी आम 5 दिनों में बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है और लोग बहुत सारे एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स वो सारे कैंपस में मौजूद होते हैं, शायद इस वजह से भी इसको एक चुना गया होगा, और चीफ जस्टिस को जल्दी 17 नवंबर को रिटायर होना है, तो 16 के पहले इन्हें नहीं केस उनको फैसला देना था, और भी फैसले उनको देने हैं इसके पहले महत्वपूर्ण फैसले देना, तो हो सकता है इस वजह से भी चुना गया हो। मैं उसी से रिलेट करूं ये मुझे कहना ठीक नहीं होगा, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि ऐसा दिन आ गया वो, क्योंकि फैसला तो वो देने के लिए दो दिन एक दिन पहले ही चुना जाता है, जब वो फैसला रेडी हो जाता है तभी डेट, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल लेट शाम को आई, तो तब से फैसला लिखने की तैयारी चल रही होगी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जानबूझ के कुछ उसको आज के दिन रखा गया है, ये कहना उतना ठीक नहीं होगा।
आखिरी बात सर पूछना चाहूंगा राकेश साहब कि एक इसका जो समाजी या सोशल एंगल है, आपको मालूम है कि जब ये 1992 में जब ये मुद्दा सामने आया था तब भी क्रिमिनल राइट्स जो हैं बलवे वो देखने को मिले थे, सो अब इस रेफरेंस में क्या तैयारियां नजर आती हैं कि इस चीज को रोका जा सके और कोई भी कम्युनिटी
से इस समय कोई राइट्स की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती, हो सकता है कुछ शरारती तत्व इसको करने की कोशिश करें, लेकिन इस समय की जो तैयारियां जो चीफ जस्टिस ने भी कोशिश की है और गवर्नमेंट्स भी जो दोनों जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको भी यही कोशिश करनी है और कर रहे हैं, और दूसरी उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि अभी जब ये फाइंडिंग आई है सुप्रीम कोर्ट में, मैटर अभी आपके भी नॉलेज में आया और मुझे भी ये पढ़ने में आया कि नहीं मुस्लिम पक्ष अभी तुरंत रिव्यू के लिए तैयार है, तो वो उसकी तैयारी करेगा, अभी लड़ाई खत्म भी नहीं
हुई है, काफी 20,000 के करीब
कानूनी प्रक्रिया भी अभी बाकी है, तो ऐसा कोई उसमें करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और ना तो ऐसी होगी, पॉलिटिक्स भी और लोग भी इतने मैच्योर्ड हैं कि बहुत ज्यादा अपने को नहीं जोड़ते इन चीजों से, जिसमें कि कानूनी चीज ही सिर्फ उसका आंसर हो तो बहुत ज्यादा नहीं जोड़ते, एक हद तक जाते हैं और उसके बाद फिर वो भी कानून के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं जो अगर कोशिश करते हैं इस तरह से बिगाड़ने की।
मेरी भारत में ही राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ बात हुई थी इस फैसले से पहले, तो उनका ये ख्याल था कि एक जो राजनीति का एक मिजाज या मूड ओवरऑल बन चुका है इन दिनों में, सो फियर्स हैं बहुत सारे हवालों से कि किसी न किसी तरह से कोई अगर इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन आता है तो फिर उसकी इम्प्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, योर टेक सर।
देखिए अब ये वर्ड थोड़ा सा एक सेंसिटिव वर्ड है, इन्फ्लुएंस डिसीजन है ये कहना थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होगा, अगर कोई अपने आप से किसी तरह से इन्फ्लुएंस फील करता है या फिर बिकॉज ऑफ द कंक्लूजन इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता है, ये एक दूसरी वजह हो सकती है, उसकी अपनी ओपिनियन खुद की हो सकती है,
सही।
ऐसे में इन्फ्लुएंस डिसीजन की कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिक्स थोड़ी ऐसी रहती है हर कंट्री में हर जगह पर, विशेष रूप से इन एशियन कंट्रीज में जहाँ पॉलिटिक्स इमोशन के बेसिस पर भी प्ले की जाती है, उसके लिए कोई अगर मिसगाइड करे या कुछ अदरवाइज र्यूमर फैलाए या फिर कोई और बातें करें तो उस पर भी नेचुरली कार्रवाई होनी चाहिए,
आपने जैसे खुद फरमाया
हल कानूनी है और यहीं पर आना चाहिए,
जैसे आपने खुद कहा वो अनफॉर्चुनेटली एशियन बहुत सारे मुल्क में इवन आपके पड़ोस पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जिसके ऊपर लोग शक व शुबात का इजहार करते हैं कि आया उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर काफ़ी फिर गुफ्तगू होती है, सो इसी रेफरेंस में ये सवाल अगर ये किया जाए डायरेक्टली कि भारत के अंदर आपकी असेसमेंट क्या है राकेश जी के कोर्ट्स अपने फैसलों में कितनी इंडिपेंडेंट हैं?
मेरे हिसाब से कोर्ट अपने फैसले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई इन्फ्लुएंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ये बाहर रहते हुए लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं और ये रोजाना भी होती है, छोटे मोटे फैसलों में भी इस तरह की बातें आती हैं, कई बार आप व्यक्तिगत रूप से किसी वकील से पूछेंगे दोनों पक्षों से तो वो कहेंगे शायद मेरी इस बात को जो है कोर्ट ने उतनी अहमियत नहीं दी और ये बात भी जरूरी थी, उतनी ही जरूरत थी, तो ये एक आम चीज है कि आदमी ये कहता है कि नहीं है जज ने शायद इसको नहीं दी, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी तरह से जज के ऊपर या कोई और इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से वन साइडेड या फिर एक इस तरह का अल्टरनेटिव डिसीजन ऐसे दिया गया है, ये चीजें कहना नहीं। हाँ जज जो करते हैं उनका अपना जजमेंट होता है और जजमेंट जो है उनका रीजन और फाइंडिंग दोनों उनके जजमेंट में है, इसलिए सीधा ये कहा जा सकता है कि ये फाइंडिंग यहाँ पर लीगली करेक्ट है नहीं करेक्ट है और ये अपरेंट है और उसमें फर्दर लीगल रिकोर्स हैं, इसलिए जज को भी ये कहने में उनको कई बार सोचना पड़ता है कि वो जो कह रहे हैं उसकी बेसिस लीगली ठीक है या नहीं ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो उनको उनका रीजन रहता है। मान लीजिए कई बार होती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में रीजंस अपेरेंट नहीं होते हैं, लेकिन जजमेंट में नॉर्मली रीजंस और इस तरह के जजमेंट में रीजंस आफ्टर रीजंस अपेरेंट हैं, फैक्ट्स आफ्टर फैक्ट्स अपेरेंट होंगे, अगर उसमें कोई कमी है तो जरूर करेक्शन होगा और वही कोर्ट और वही जजेस करते हैं।
बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान भारत से जनाब राकेश कुंवर सिंह, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी सामिन, अब प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका फिर खैर मकदम और वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अलिफ से ये तक, तालीम के ऊपर है, मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर हम बात करते हैं और आज जो हमारा मौजू है वो है असातिज़ा की सिलेक्शन का मैार और उनकी तरबियत का इंतज़ाम या एहतमाम, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर शाहिद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने इस ये मुकदमा पेश किया है कि तमाम बाकी जो शोबे हैं उनमें बाकायदा एक प्रोफेशनलिज्म है, उस वो स्टैंडर्ड होता है, जबकि टीचर्स जो हैं वो एक बुनियादी तालीम के ऊपर, नॉलेज टेस्ट की बुनियाद के ऊपर वो उस्ताद बन के मदरसों के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर पहुंच जाते हैं, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट उसका शामिल नहीं है उनकी सिलेक्शन में, फ्यूचर की या फौरी तौर पर कोई ट्रेनिंग हिस्सा नहीं है, सो ये सूरत हाल कैसे बदली जा सकती है, उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाहिद अनवर साहब।
जी सर, थैंक यू।
वैसे तो तालीम के शोबे में बेशुमार ऑफकोर्स प्लस माइनसेज हैं, मैं ये कहूँगा ज़्यादातर आज़ार हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहते हैं और बेहतरी ही मकसद है। सो आपने असातिज़ा की सिलेक्शन के मियार के ऊपर आर्टिकल लिखा है, सो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप क्या इसमें इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, ये मियार इस वक्त क्या है और होना क्या चाहिए आपके ख्याल में?
जी सर, इसमें मैं ये समझता हूँ कि टीचर जो है उसके लिए उसका एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर जो है वो बाय चॉइस, जो हम देखते हैं अपने डिपार्टमेंट में और साथियों में, कि जो बाय चॉइस टीचर बनते हैं वो एज अ टीचर अच्छा परफॉर्म करते हैं उन उसातिज़ा की निस्बत जो नौकरी की तलाश में बाय डिफॉल्ट टीचर बन जाते हैं। अब इसमें हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें बेसिकली जो सिलेक्टर है, जो डिपार्टमेंट है जिसने रिक्रूटमेंट करनी है, ये उसका बुनियादी काम है कि वो ये देखे कि जिन लोगों को हम उसातिज़ा के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उनका एप्टीट्यूड जो है वो टीचिंग का है या नहीं है। अब बदकिस्मती की बात ये है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं गया जिसमें हम ये जान सकें या उसकी कोशिश इवन कर सकें कि जिस शख्स को, जिस को हम टीचर के तौर पे लेना चाह रहे हैं वो बाय टेम्परामेंट और उसका जो एप्टीट्यूड है वो टीचिंग का कितना है या नहीं है।
सही।
तो उसकी दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई वजह ये है कि हम इसको एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल टास्क ही नहीं समझ रहे कि ये करने के लिए कुछ एक्सपर्टीज चाहिए या कुछ खास तरबियत भी चाहिए, मिजाज भी चाहिए, और उसी वजह से एक तो सिलेक्शन का ये तरीकाकार है और जो कि बड़ा फ्लॉड है, उसके साथ ये है कि उसकी तरबियत का एहतमाम भी हम नहीं करते अपने सिस्टम में, और सिंपली जो है एक नॉलेज टेस्ट जो है जैसे बाकी नौकरियों के लिए होता है और एक नौकरी उस तरह की दी जा रही है और उस टेस्ट को जो क्वालिफाई करेगा उसको हम जाके क्लासरूम में सीधा खड़ा कर देते हैं कि ये लीजिए क्लासरूम और आप अपना पढ़ाइए। तो मोस्टली जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो होती है इस तरह से। उसमें कुछ लोग कल्चर से अच्छा सीखते हैं, कुछ बुरा सीखते हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि डिफॉल्ट में जो पोजीशन बनेगी उस तरह का उस्ताद हमें मुयस्सर आ जाएगा।
लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग तो जनरली तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि पहले से एक रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा जो हम जानते हैं कि असातिज़ा के लिए पाकिस्तान के अंदर बीएड या एमएड के सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेशन वो मस्ट होती है, तो क्या वो ये ज़रूरत ये तकाजे पूरे नहीं करते आपके ख्याल में?
جی اسد, یہ تھوڑا سا جو ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے یہ فرق ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ جو ایجوکیشن کا ایم ایڈ اور بی ایڈ کی کوالیفیکیشنز ہیں, یہ اسکول سائڈ پہ تو ریکوائرڈ ہیں, لیکن یہ کالج کیڈر جو اتنا بڑا ہے ہمارا پورے چار پروونسز میں, اس میں یہ ریکوائرمنٹ بالکل نہیں ہے.
صحیح.
دوسرا تھوڑا سا میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پہلے سے اسٹیبلش پروفیشنل ہونا چاہیے, ان کا ایپٹیچیوڈ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پری جاب ان کی ٹریننگ, اوبلیگیٹری ٹریننگ, ریگرس ٹریننگ ہونی چاہیے.
صحیح. ٹھیک ہے.
اس ٹریننگ کے بعد ان کو کلاس روم میں جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں ٹیچنگ کے پھر ادا کرنے کے وہ قابل ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہمیں کرنا سسٹم لیول پہ وہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اچھے اساتذہ نہ سلیکٹ کر سکتے ہیں نہ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ٹریننگ تو ہم دے ہی نہیں رہے اس طرح کی obligatory جو پری جاب ٹریننگ ہے.
بالکل. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اساتذہ جو ہیں ٹیچر بائی برتھ ہوتا ہے, آپ بنا نہیں سکتے ہیں کسی کو. اسی لیے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپٹیچیوڈ, بنیادی رویے جو ہیں, رجحان, میلانات, اس کے اوپر جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے. سو یہ ایسی کوئی چیز ڈیزائن کرنا آسان ہے اور اس کو متعارف کرانا پورے پاکستان کی سطح کے اوپر آسان ہے, ممکن ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے ممکن تو بالکل ہے. دیکھیے دنیا میں سب سے اچھا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فن لینڈ کا ہے, اور اس میں انہوں نے جو کیا ہے وہ اس لیول پہ میکسیمم احتیاط کرتے ہیں کہ جب ٹیچر کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو بڑا ریگرس قسم کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی اتنی ہی ریگرس ٹریننگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اب اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دینے کے اہل ہو گیا ہے ان دو پروسیس سے گزرنے کے بعد. تو ظاہر ہے کہ یہ باقی معاشروں میں اگر ممکن ہے تو ہمارے ہاں بھی ممکن ہے.
بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے تعلیم کے ایک اور سیگمنٹ میں آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
جی سامین, پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم, اور وقت ہے ہمارے سیگمنٹ آپ کی صحت کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم عام طور پہ صحت میں ایسے معاملات سے بات کرتے ہیں جن کا تعلق آپ کی غذا سے ہے, یعنی اچھی غذا آپ کو کیسے صحت میں رکھ سکتی ہے. سردیاں اگر دیکھا جائے اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے دونوں کو اپنے اچھے جوبن پہ ہونا چاہیے تھا, نومبر ہے, بلکہ نومبر کا پہلا ہفتہ گزر چکا ہے. اور سردیوں کے اندر جو ایک بڑی مرغوب ڈش کہہ لیں یا انسانی ضرورت بھی ہے, وہ ہے سوپ. مختلف طرح کا سوپ ہوتا ہے, چکن سوپ, اور اس کے اندر ڈفرینٹ فلیورس کے ساتھ وہ پاکستان میں مقبول ہے, ویجیٹیبل سوپ ہے. سو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں, کن چیزوں سے وہ ہمیں پروٹیکٹ رکھ سکتا ہے, اور اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں؟ آج بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح عائشہ خالد موجود ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز, ایف ایم نیٹورکس, اس کے اوپر اس بارے میں بہتر اویئرنیس دینے کے لیے اور انفارمیشن دینے کے لیے آپ نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دی, اور ہم بھی ان کو زحمت دیا کرتے ہیں. عائشہ بہت شکریہ.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. تو یہ بتائیں عائشہ, آج آپ نے
آپ کا کہ آپ ہمیشہ مجھے موقع دیتے ہیں,
آپ خود کون سا سوپ پسند کرتی ہیں یہ بتائیں.
اسپیشلی ان لوگوں کو جو عام فہم ہے یا جن کو اس حوالے سے اندازہ نہیں ہے غذا کتنی امپورٹنٹ ہے.
بالکل. تو عائشہ یہ بتائیں سوپ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ خود کتنا پسند کرتی ہیں؟
اچھا میں آپ کو فرینکلی بتاؤں ابھی اور آنیسٹلی بتاؤں, ابھی آئی واز ان دا کچن لائک ا فیو منٹس اگو اینڈ آئی واز پریپیئرنگ, مطلب میں پریپیئر کر رہی تھی سوپ ہی کے لیے, ویجیٹیبل سوپ.
اچھا رائس.
چونکہ یہاں پہ
چلو ساتھ ساتھ ذرا ریسیپی بھی بتا دیں, ہم فائدے کی طرف تو آئیں گے, ریسیپی بھی بتا دیں آپ کس طرح سے یہ سوپ تیار کریں.
میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ریسیپی میں مطلب دیکھیں لوگوں کا نا بڑا ایک مسکنسپشن ہے کہ جیسے سردیاں آئیں اسٹارٹ ہوئیں اور سوپ وغیرہ بڑا اس طرح سے کہ جی اس کو وہ جیسے چکن کارن سوپ ہوتا ہے نا اس کی ایک اسپیسیفک ریسیپی ہوتی ہے, وہ سرٹن ریسیپی ہوتی ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. دیکھیں ریسیپیز میں خواتین ماہر ہیں اور اچھا کوک یا اچھا شیف وہی ہوتا ہے جو ریسیپیز کو ویریشن دے سکے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں آگے پیچھے کر سکے. اب ایک کوئک سی جیسے میں بات کرتی ہوں کہ ویجیٹیبل سوپ کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں جیسے ہمارے پاس گاجر ہے, بند گوبھی ہے, مٹر ہے, کارن ہے جسے ہم چلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اکٹھا ایک ایکول اماؤنٹ میں یعنی ایک برابر سی ہم وزن اس مقدار میں لے کے ان کو بوائل کر کے پانی, اگر آپ نے چکن ڈالنا ہے تو چکن کی یخنی میں ہی یہ سارا کام ہو سکتا
ہے.
جب ہم بوائل کرتے ہیں چکن کو, اس کی یخنی نکال کے اسی کے اندر ویجیٹیبلس ڈال لیں, ٹھیک ہے, اسی کے اندر سارا ایک جوش دلانا ہے بس آپ. اور جو ہارڈ چیزیں ہیں جیسے مٹر ہے, گاجریں ہیں, ان کو اگر آپ بوائل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ہارڈ ہیں, وہ اتنی جلدی سوتی جیسے یعنی نرم نہیں ہوں گی, سافٹ نہیں ہوں گی,
ٹھیک ہے.
اور جو جہاں تک بات ہے نا اس بات کی کہ اب اگر فار ایگزامپل میں بول رہی ہوں کہ یہ ریسیپی ہے تو آپ نے اسی کو فالو کرنا
ہے اور فلیور کچھ بھی کر لیں آپ اس میں جو بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے فائدے,
فائدے بڑے زیادہ ہیں. وائٹ چکن میں بات کرتی ہوں, اگر چکن سوپ ہے یا آپ مٹن یا بیف کی یخنی کر لیں, وہ بھی تو سوپ ہی ہوتا ہے نا, تو جو ان میں ایک جتنی بھی, اچھا مزے کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, اگر ہم انہی سبزیوں کو فرائی کرتے ہیں یا پکاتے ہیں, کک کرتے ہیں نا, اس طرح سے ان کی افادیت وہ نہیں رہتی, نیوٹرینٹس لاس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نیوٹرینٹس کو لوز کر دیتے ہیں, ان کو کھو دیتے ہیں فرائی کرتے وقت, پکاتے وقت, آگ کے اوپر رکھ کے. لیکن جب ہم بوائل کرتے ہیں یا پانی میں ان کو کچھ کرتے ہیں, ان کا اس طرح سے ہم جب کک کرتے ہیں تو ان کے نیوٹرینٹس پرزرو رہتے ہیں. Are you getting my point? کہ ان کے نیوٹرینٹس اس طرح سے لوز نہیں کرتے ہم جس طرح سے ہم فرائی کرتے ہوئے یا جیسے ہم نے کوئی سبزی بنائی جیسے گاجر, مٹر, آلو کا آج کل سیزن ہوگا, گاجریں چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں سردیوں میں, ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے پانی میں جب ہم اس کو بناتے ہیں, ایک تو فیٹ اندر نہیں جا رہا ہمارا, ٹھیک ہے, ہم آئل سے بچ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ جو غذائی اجزاء ہیں جیسے گاجر از نون فار وائٹامن اے, بہترین سورس ہے, ٹھیک ہے, بند گوبھی ہمارے بہت ہی بے شمار اور خوبصورت ترین نیوٹرینٹس جس میں ہمارے پاس وہ آتا ہے وائٹامن کیلشیم آتا ہے فار ایگزامپل,
ٹھیک ہے.
پھر کئی لوگ بروکلی کا سوپ, اب امیرکا میں تو
بروکلی بہت بہت پاپولر ہے, جی
بالکل, یہاں پہ اویلیبل تو ہے لیکن لوگوں کا نا ٹرینڈ اس طرح سے نہیں ہے, لوگ بروکلی کو بھی گوبھی ہی سمجھ, پھول گوبھی, یعنی کالی فلاور. سو یہ ہو گیا ہمارا جی ایک اس کی ریسیپی یا اس طرح سے. اچھا اس کے علاوہ اب یخنی ہے جیسے, وہ کہیں لوگ نہیں, جیسے بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ, بچوں کی ہڈیوں کے لیے, ان کی مضبوطی کے لیے, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ,
ٹھیک ہے.
اب وہ بچوں کو پھر پسند نہیں ہے, مثال کے طور پہ جیسے مٹن بنا, بیف بنا گھر پہ, ٹھیک ہے, بچوں کو پسند نہیں آ رہی ہے, آپ اس میں سرکہ ڈال لیں, کالی مرچ ڈال لیں, اور اسی طرح ان سبزیوں کو بھی تھوڑا تھوڑا تھوڑی مقدار میں ڈال کے بچوں کو دیں, بچے ضرور پیئیں گے.
صحیح,
یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا ذرا ایسوس نہیں کرنا کرنا پسند کرتے.
اس کے علاوہ عائشہ جیسے ایک دو یہ نا کہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, ویجیٹیبل کا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ اسی طرح چکن سوپ کی بات ہوگی, لینٹلس کا اٹسلف, ڈفرنٹ ٹائپس آف لینٹلس جو ہیں وہ آپ اکٹھے کر دیں, بینس ہیں مختلف طرح کے, یہاں پہ ہمیں تو پورے پیکس میں ملتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کرتے, پانی میں ڈال دیں اور حسب ذائقہ جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ نمک مرچ ایڈ کر سکتے ہیں, یا باقی جو اگر آپ نے فلیورنگ کرنی ہے.
اور وہ بہترین کسی شاپ پہ جائیں نا, وہاں پہ ہمارے
پیکٹس پڑے
ہوئے ہوتے ہیں,
ملٹی گرینس ہیں,
اس میں یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے, جو ہم گھر پہ کر سکتے ہیں نا وہ اس کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اثر کچھ بھی نہیں ہے.
عائشہ خالد مجھے یہ بتائیں کہ سوپ کا تصور صرف سردیوں کے ساتھ کیوں جڑا ہے؟ میں تو ویسے یہاں پہ گرمیوں میں بھی بڑے شوق سے بناتا ہوں, لیکن میں نے عام طور پہ پاکستان میں,
وہ گرم ہے نا, میں بھی بالکل لائک وائز اس کا آپ ایگزیکٹ کیا یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف سردیوں میں کیوں استعمال ہوتا
ہے, زیادہ ٹرینڈ کیوں ہے, یعنی عام طور پہ خیال کیوں ہوتا ہے؟
اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ چائے کئی لوگ جس طرح ایک بہانہ رکھتے ہیں کہ جی گرمیوں میں پی لیتا ہوں, سوری سردیوں میں پی لیتا ہوں, گرمیوں میں نہیں نہیں بہت گرمیوں میں چائے نہیں پیتا, کافی میں سردیوں میں پی لیتا ہوں, نہیں نہیں میں کافی گرمیوں میں تو بالکل بھی نہیں پیتا. بالکل اسی طرح سوپ کا ٹرینڈ ہے کہ یہ صرف پریکٹس ہے, اور اس میں کوئی غذائی لحاظ سے یا
اور تمام طرح کے جو سوپس ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں اور
بالکل
ضرور استعمال کرنے چاہیے اس میں پہنچے. بہت شکریہ عائشہ خالد آپ ہمارے ساتھ تھیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور سیگمنٹ ہے اسپورٹس کا, اور اسپورٹس میں کرکٹ, اور کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی. پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پہ موجود ہے. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں سو دو میچز کھیلے جا چکے ہیں. ایک میچ جو ہے وہ بارش ہی نظر ہوا, کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. دوسرے میچ میں کمپریہنسولی آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کو شکست دے دی. ان دونوں میچوں کی جو خاص بات ہے وہ ہے بابر اعظم, جو کہ نئے کیپٹن ہیں, اور کیپٹن کی حیثیت سے ایک لحاظ سے انہوں نے یہ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے کہ سب سے بڑی اننگ کسی بھی پاکستانی کیپٹن کی ٹی ٹوینٹی کے اندر ایز کیپٹن پہلے میچ کے اندر. اور دونوں میچوں میں بہت کانفیڈنٹ رہے. پہلے میچ میں تھوڑے سے ان کا کانفیڈنس کا وہ لیول نہیں تھا, ایک دو ایجز ہوئی, لیکن وہ اپنی پرفارمنس کی تواتر قائم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں, جس کے بارے میں خدشات تھے کہ شاید ایسا نہ ہو. لیکن وہ اچھا رسپانس دے رہے ہیں کرٹکس کو بھی اپنے بیٹ کے ذریعے. اس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ فیصل, یہاں امریکہ میں موجود ہیں, کرکٹ کمنٹیٹر ہیں, اور ان کے تجزیے آپ سنتے رہتے ہیں. شاہ فیصل, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی شکریہ اسد بھائی, اور سب سننے والوں کو سلام عرض ہے.
جی شاہ فیصل, بتائیے گا بابر اعظم کی اب تک بیٹ کے ساتھ اور برین کے ساتھ, یعنی ایز کیپٹن کیسی پرفارمنس رہی ہے؟
جی بیٹ کے ساتھ تو جو ان کا نارمل سروس جو ہے جس طرح چل رہی ہے, جس طرح کی وہ فارم میں ہے, ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ورلڈ کے نمبر ون بیٹس مین ہے, تو دونوں میچز میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا بیٹ کے ساتھ اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور پہلے میچ میں تو بارش ہو گئی, دوسرے میں پاکستان کو شکست ہوئی, لیکن بابر اعظم نے اپنی پرفارمنس کا جو لیول ہے اس کو نہیں گرنے دیا انڈیویجولی. اور جو فیئر ہوتا ہے کہ زیادہ ریسپانسبلٹی ملنے سے جو ہے وہ امپیکٹ ان کی اپنی پرفارمنس پہ آتا ہے, تو وہ ان دونوں میچوں میں تو بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آیا. اور انہوں نے اپنا کردار بخوبی ادا کیا جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے آ رہے ہیں.
ایز کیپٹن کہاں پہ آپ کو لگا کہ ایک بڑا کوئی اسپارک ہے؟
ایز کیپٹن اٹس ٹو ارلی, ٹی ٹوینٹی میں آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹیکٹیکل بیٹل نہیں ہوتی کیونکہ ڈیوریشن بہت شارٹ ہوتی ہے, اور پہلے میچ میں تو بالکل موقع ہی نہیں ملا جب صرف 3 اوور کا کھیل ہو سکا. تو لیکن دوسرے میچ میں
ایک ہی میچ انہوں نے پرفارم کیا, کیونکہ کیپٹن کے اصل جوہر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جب وہ فیلڈنگ میں ہوتا ہے. شاہ فیصل یہ بتائیے گا کہ بابر پہ آخری سوال, پھر تھوڑا سا جنرل ٹی ٹوینٹی پہ ہم بات کریں گے. 1600 رنز اس کیلنڈر ایئر میں ٹی ٹوینٹی میں اسکور کر چکے ہیں, اور اب یعنی وراٹ کوہلی اور کرس گیل ان کے گروپ میں وہ شامل ہو چکے ہیں ان کے بیچ میں, کتنا بڑا اعزاز ہے اس یانگسٹر کے لیے؟
جی بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان میں بیٹنگ کے رول ماڈلز آپ کو پتا ہے کہ یوسف اور انضمام کے بعد ایسے آئیڈیل بیٹنگ رول ماڈلز بالکل نہیں تھے. یونس تھے اور مصباح خود بھی تھے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ فار آبویس ریزنز ان کو وہ سٹیٹس نہیں مل سکا جو کہ انضمام اور یوسف کو تھا, یا ان سے پہلے سلیم ملک, جاوید میاداد, ظہیر عباس, ماجد, اس طرح کے بڑے بڑے ناموں کو حاصل تھا جو بیٹنگ کے رول ماڈلز ہوا کرتے تھے. تو بابر اعظم کی شکل میں پاکستان کو بیٹنگ اور بیٹنگ کا وہ ایک رول ماڈل ملا ہے, اور ان کی جو کنسسٹنسی ہے جیسے آپ نے کہا 1600 رن از نو مین فیٹ ان ون کیلنڈر ایئر, اور دا لائکس آف کرس گیل اور وراٹ کوہلی کے ساتھ نام ایک بریکٹ میں لیے جانا یہ بہت ہی خوشائند ہے.
بہت بڑی بات ہے.
خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم.
شاہ فیصل آخری سوال, ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نمبر ون ہے, اور کہا جاتا ہے کہ شاید اگر کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی پائنیئر پاکستان ہو تو غلط نہ ہوگا, جیسے گلی محلے کی کرکٹ ہوتی ہے. سو پچھلے 5 کنسیکٹو میچ ہار چکی ہے, نمبر ون رینکنگ کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے, کہاں گڑبڑ ہے؟ بیٹنگ خاص طور پہ کلک نہیں کری, نمبر جو 2 ڈاؤن پوزیشن ہے 3 ڈاؤن, بیٹنگ کمبینیشن بہتر نہیں ہو پا رہا, ہار کی کیا وجوہات ہیں, اور ریکور کر پائے گی پاکستان کی ٹیم؟
پاکستان کی نمبر ون رینکنگ کا جہاں تک سوال ہے, اس میں میجورٹی آف سیریز جو ایک سرفراز کی کیپٹنسی تھی اور جو کمبینیشن بنا ہوا تھا جس طرح ماسک نے بول ایک سرٹن جو انوائرمنٹ تھا جو کنڈیشنز اسپیشلی یو اے ای کی وہ پاکستان کے اس کمبینیشن کو سوٹ کرتی تھی. اب جو پانچ کنسیکیوٹو لاسز ہیں آپ نے دیکھا تین پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہوئی سری لنکا کے خلاف. پاکستان کی کنڈیشنز میں بھی یو اے ای کی کنڈیشنز سے فرق ہے جہاں پہ ماد آپ کو نئے بال سے بہت افیکٹو ہوتے تھے. پاکستان کی بیٹنگ پچز ہوتی ہیں پاکستان کا وہ بالنگ کا کمبینیشن بھی نہیں بن پا رہا. جہاں تک آپ نے بیٹنگ کی بات کی بیٹنگ میں اسٹرگلر ضرور ہیں جس طرح فخر کی فارم ایک بہت وریئنگ ہے. ہمارے پاس جو ہے فنیشر کا رول کرنے کے لیے کوئی پراپر پلیئر نہیں تھا حالانکہ افتخار نے ثابت کیا ہے کہ ان میں اہلیت ہے اور خوش دل کو بھی سلیکٹ کیا گیا ہے اسی رول کے لیے. تو آصف اور فخر اور پھر حارث کی جو پوزیشننگ ہے جو بیٹنگ کی فارم ہے وہ بیٹنگ آرڈر کو کافی ڈیسٹیبلائز کیے ہوئے ہے اس وقت اور شاید یہی وجہ ہے کہ کمبینیشن نہیں بن پا رہا وہ وننگ کمبینیشن جو پاکستان کو نمبر ایک پوزیشن پر لے کر آیا تھا.
بہت شکریہ عائشہ فیصل, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کرکٹ کمنٹیٹر کرکٹ اینالسٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کی دنیا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.